پہلی بات یہ ہے کہ ہم قدم قدم پر محتاج ہیں. دیکھو آپ, ہم پانی کے محتاج, ہم آپ کے ضرورت مند, پھول کی ضرورت, مٹی کے ذرات کی ضرورت, پانی کے قطروں کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے حرارتوں کی ضرورت, پھر اتنے اسباب اور وسائل ہیں, لگن لگی بھر کے ساز و سامان ہو, چاہے ظاہری ساز و سامان ہو چاہے باطنی ساز و سامان ہو, ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت میں نام قدم قدم پر ضرورت مند ہے. ہم احتیاجات کا پتلا ہے, ہم احتیاجات کا پتلا ہے. قرآن مجید اس کی وضاحت ہے, فرمایا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ والله هو الغنی الحمید. یہ آیت آپ نے اور یہ آیات کی زبانی بارہا سنی ہے جی. مجھے لفظ فقرا سے اپنا مطلب واضح کر دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو. ہاں, ضرورت مند ہے ہم لوگ. آخری وہ احتیاط اللہ تعالیٰ کی بات عمارت کی اور بالواسطہ دارالنقبات میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. یہ ضرورتیں ہمارے پاس آتی رہیں گی, یہ چیزیں ہمارے پاس سے جاتی رہیں گی, ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے اور یہ حالات سے ہم لوگ نمٹتے رہیں گے. دنیا کی ساری چیزیں استعمال میں آتی رہیں گی, جہاں جہاں جوازی حدود کے اعتبار سے امانتوں کے استعمال کے مسائل ہیں وہ ساری چیزیں استعمال میں آئیں گی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جن ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور وہ ضرورتیں میری پوری ہونی ہے, ان ضرورت کو میں کیسے پورا کروں یا کراؤں. آپ سے آپ پورا کریں گے میری ضرورت, یا آپ پوری کریں گے میری ضرورت, یا آپ پوری کریں گے میری ضرورت, یا کوئی دمر بدر کریں گے میری ضرورت, کون پورا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں خود و نکاح دیتے وقت ارشاد فرمایا کرتے تھے آقا جو وسلم, ہر قوم جس کی ضرورت پوری کرتا ہے, بس اللہ ضرورت پوری کرنے والے اور ہم اسی سے مدد مانگنے والے ہیں. نحمدہ کا جمع کا لفظ بتا رہا ہے اور نستعینہ کا جمع کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فکر اور یہ فہم, یہ سمجھ اور قرآن کے کلمات یا احادیث ارشادات نبویہ, یہ چیزیں اگر حقیقت نہ صرف انفرادیت میں کافی ہوتی ہے بلکہ اسے اجتماعیت کی شان پیدا ہونا جو ہونا پڑتا ہے. اگر ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں تو جمع کے لفظوں سے روم کے ساتھ مانگتے ہیں, اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں. کون مدد مانگ رہے ہیں؟ کتنا آسان مسئلہ ہے مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر خطبہ نکاح میں تقریباً تمام خطبات نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے اور اس خطبے میں یہ لفظ ارشاد فرماتے, ونستعینہ, اور ہم مدد مانگتے ہیں اسی ذات عالی سے. ہم لوگوں کو یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی پلے نہیں پڑتا, اتنا چھوٹا مسئلہ بھی پلے نہیں پڑتا. ونستعینہ, ہم مدد مانگتے ہیں اس سے. اللہ, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہی سے مدد مانگنے والے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہی سے مدد مانگنے والے, حضرت سلیمان و داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہی سے مدد مانگنے والے, حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہی سے مدد مانگنے والے تھے, اور آخر میں تائیدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک بھی اللہ ہی سے مدد مانگنے والی تھی. ارشاد فرماتے, ایک بار نہیں بار بار فرماتے, وقت موقع سے فرماتے, جب بھی خطبہ دیتے ارشاد فرماتے, ونستعینہ, اور ہم مدد مانگتے ہیں اسی ذات عالی سے. معلوم یہ ہوا کہ قدم قدم پر ہمیں اس ذات عالی سے رابطہ ضروری ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے, مگر ہماری صورتحال کچھ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ہم قدم قدم پر ٹھکرا جاتے ہیں اور ٹھوکر ہم کو لگ جاتی ہے اور ہماری کوئی کل سیدھی نہیں, کوئی بدر درست نہیں. اللہ ماشاء اللہ, نہ مجھے آج تک اس نے نظر مانگنا آیا, نہ مجھے اس نے کلام مانگنا آیا, نہ مجھے اس نے گرفت مانگنی آئی, نہ مجھے اس نے رفتار مانگنا آیا, نہ مجھے کلام پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آیا, نہ ہمیں بات کرنے کا حوصلہ اور سلیقہ آیا. کوئی بات ہماری کون سی چیز ہے, ہر قدم قدم پر ہم ضرورت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے ہیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑے قصوروار ہیں. ہاں, ہر بات ہماری قصور کی, ہر کام ہمارا قصور کا, تب ہو گئے ہم قصوروار. تب سوال یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں اصولی طریقہ کار کیا ہے؟ کشنا نہیں چھوڑا قربانی آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ارشاد فرمایا راستہ کھلا ہے. ونستغفرہ, اے اللہ آپ مغفرت فرمائیے, بخشش فرمائیے. ہم استغفار کرتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, ہم قصور ہوا ہے. اللہ آپ کی ذات قصوروں سے برتر و اعلیٰ ہے, اور آپ کی ذات نقائص سے برتر و بالا ہے. اے اللہ آپ کی ذات سبحان ہے, ہم قصور وار ہیں, آپ کی ذات پاک ذات ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, ذات پاک ذات. استغفار کرتے رہو, بڑے فائدے ہوں گے, دنیوی فائدے بھی ہوں گے, دینی فائدے بھی ہوں گے, یہ اور ظاہری فائدے بھی ہوں گے, باطنی فائدے بھی ہوں گے, دنیوی فائدے بھی ہوں گے, اخروی فائدے بھی ہوں گے. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, آپ کہنے لگا کہ حضرت میں گناہ ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو. فرمائیے کہ میں کیا کروں, مجھے کوئی نسخہ بتا دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا ربی رسول لی یا سید الاستغفار. یا اور کلمہ تو استغفار جاتا ہے, آپ کو یاد ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو. ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت وہ میں نرینا اولاد سے محروم ہوں صاحب, میرے کو کوئی نسخہ بتائیے. تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ استغفار کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربی غفر لی, جیسے کلمات استغفار یاد ہوں. ایک تیسرا آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرے مال میں کچھ برکت نہیں ہوتی صاحب, کیا کرنا چاہیے؟ مال میں برکت نہیں ہوتی, کیا نسخہ آتا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ استغفار کرو. بچہ تھا آدمی آیا, آ کے پوچھا کہ حضرت پیر پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, سجائی نہیں دیتا, کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو. پانچواں چھٹا آدمی آ کے کہا کہ حضرت میرے باغات ہیں وہ سب سوکھ گئے ہیں, کچھ نہریں سوکھ گئی ہیں, تالاب سوکھ گئے ہیں, کنٹے سوکھ گئے ہیں, نہریں نہیں چل پا رہی ہیں, اس طریقے سے میرے پھل پھلاریوں کا, باغات کا, نہروں کا سب نقصان ہو گیا ہے, اگر کچھ خاص بات نہیں ہے. ایک چھاتر میں کہ ایسا کرو استغفار کرو. اب ایک آیا, دو آئے, تین آئے, چار آئے, پانچ آئے, چھ, سات, آٹھ, جتنے بھی افراد آ کے پوچھتے رہے, آپ ان کی جواب دے رہے ہیں استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. وہ مشکل یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھنا بھی نہیں آتا لوگوں. حضرت محدث بدر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو محدث کے پاس ملنے کے لیے آئے کہ اپنے کوئی سوالات رکھے. تو حضرت محدث بدر علیہ الرحمہ نے کہا کہ استغفار کرو, استغفار پڑھا کرو. تو وہ بیچارہ ٹھیک ہے بول کے چلا گیا. اب وہ ایک دن گیا, دو دن, ایک ہفتہ, دو ہفتے, مہینہ, دو مہینے, چار مہینے, چھ مہینے, پھر کب آیا پتا نہیں. آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بہت پڑھا, جتنا بولے اتنا پڑھا, لیکن بات یہ ہوئی کہ میرا کوئی کام بنا نہیں.
تو حضرت نے مجھے اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا؟ حضرت آپ نے کہا تھا کہ استغفار پڑھا کرو. تو تم پڑھتے رہے؟
جی ہاں.
تو کیسا پڑھے تھے؟
بولے استغفار 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 پڑھا. بولے جسے طریقہ ہے استغفار کا.
اصل علت کو, اصل بات کو سمجھنے کی صلاحیتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں. اتنی سمجھ بھی ادنا سی سمجھ بھی آدمی کے اندر باقی نہیں. دینی اعتبار سے اتنا جھول آ گیا ہے کہ معمولی بات کو بھی اتنا سمجھانا پڑتا ہے, بس کچھ نہ پوچھئے. غرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو. ایک صاحب آئے, بعد لوگوں میں عادت رہی تھی ذرا سا کچھ پوچھ تاچھ کی. آدمی سلیقہ مندی سے, بیدار مغزی سے, بھی سچی طلب سے اگر ایک نہیں ایک ہزار سوالات بھی کرے تو ہم کو برا نہیں لگتا. جی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہندو کی جستجو میں ہے تو اس میں آئے تھی, کیا بات ہے, ضرور پوچھنا چاہیے. ایک صاحب آ کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ حضرت یہ جو آپ پانچ چھ سات آدمی آ کر آپ سے ایک ایک سوال کرتے رہے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا, یہ آپ نے اپنی طرف سے لگائی ہے یا کچھ قرآن و حدیث کی آپ نے فرمائی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے قرآن کا مضمون سمجھایا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم استغفروا ربکم, استغفار کرو, مغفرت مانگو گناہوں کی پروردگار عالم سے جو تمہارا پروردگار ہے. کیا ہوگا؟ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. انہو کان غفارا, بارش برسائے گا. ویرسل السماء علیکم مدرارا, مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, باغوں بہار کو اللہ پاک آسان فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَهَرًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اے فرمایا حضرت, تو بعض مرتبہ اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے حکمت پر مشتمل ہوتی ہے لیکن اس کا اثر قرآن سے چھوٹتا نہیں ہے, وہ مربوط رہتی ہے قرآن مجید کے ساتھ. وہ بات وہ چونکہ ہر ایک کے سامنے الفاظ دہرانا ضروری نہیں رہتا, ہر ایک کے سامنے حدیث کے وہی الفاظ دہرانے ضروری نہیں رہتے, افہام اور تفہیم کے اعتبار سے فہمائش سجی سمجھ سمجھانے کی بات ہوتی ہے, کام کے بعد مختصر شکر دیتے ہیں, چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو عرض خدمت یہ کہ ہم لوگ قدم قدم پر ضرورت مند, ہماری ضروریات کو پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہم سے بڑے جھول اور نقص جی ہمارے اندر بڑے نقائص ہیں, اس کمی اور خامی کو دور کرنے کے لیے, اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے استغفار کے سوائے کوئی اور راستہ نہیں ہے. استغفار کے سوائے کوئی اور راستہ نہیں ہے. بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے کے لیے استغفار اور صدقے کا تذکرہ آتا ہے حدیثوں میں, جیسا کہ جی بہت سی معتبر حدیثوں میں بھی موجود ہے. تو ونستغفره, اور ہم اس سے مغفرت مانگتے ہیں. کون مانگتے ہیں؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. کیا مانگتے ہیں؟ بخشش. اس لیے کہ غفار اور غفور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مبارک ہے. انہ کان للوابین غفورا انہ کان غفارا, اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کرنے والے. لیکن اب کیا صرف میں کچھ کلمات کہہ دوں سرسری طور پر تو ہی کیا میرے گناہوں کی معافی ہوگی, جہنم سے بچ سکوں گا, یا کوئی اصولی طور پر طریقہ کار موجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اصولی طریقہ کار موجود ہے, زبان سے چند کلمات کہہ دیا تو سمجھ رہا ہوگا کہیں بات بن جائے گی. نہیں, بات سن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے خصوصی خطبے میں، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، ہم ایمان رکھتے ہیں اس ذات پر اور بھروسہ کرتے ہیں اسی ذات کا اور بھروسہ رکھتے ہیں اسی ذات پر، ایمان ہمارا اللہ کی ذات پر اور بھروسہ ہمارا اللہ کی ذات پر، میرے دوستو ایمان کی تفصیلات بہت بڑی اور توکل کی تفصیلات بھی بہت بڑی، صرف اسی عنوان کے تحت عرض کریں گے تو آپ کا کافی وقت کھپ جائے گا، ایک ایک اشارہ دے کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایمان نام ہے اللہ تعالی کی ذات مبارک، اللہ تعالی کی صفات مبارکہ، اللہ تعالی کے کاموں، اللہ تعالی کے جلال و جمال، اللہ تعالی کی قدرتوں، اللہ تعالی کے غیبی خزانوں اور اللہ تعالی کے یہ احکام کو قبول کرنے کا، اس ذات کو تسلیم کرنا، دل میں اس کا یقین ہونا، یقین۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات اور اللہ کا بتایا ہوا اور دیا گیا ہر حکم جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود اور جس پیغام کو لے کر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرنا، ان کی صفات کو تسلیم کرنا، ان کے کاموں کو تسلیم کرنا، ان کے ظاہر کو تسلیم کرنا، ان کے باطن کو تسلیم کرنا، ان کی جامعیت کو تسلیم کرنا اور ان کے ظاہر و باطن کے محامد و کمالات کو تسلیم کرنا، بلا چوں و چرا اس کائنات کے مخلوقات میں سب سے زیادہ بلند و بالا عرفا اور اعلیٰ ہستی مخلوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی و ذات مبارک ہے، اس ذات کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور بات اور ان کے دیے گئے احکام اور کاموں کو تسلیم کرنا، ماننا، صدق دل سے یقین رکھنا دل میں، یہ ایک ہے ایمان اجمالی، جو آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی ہی و صفاتی ہی و قبیل تو جمیع احکام ہی، بچے بچے کو آپ حضرات پڑھاتے ہیں مگر غور کرتے رہیے، ایمان اجمالی میں دو چیزیں، ایک اللہ کی ذات کو ماننا جیسا وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، کیا نام ہے یہ سب اس کا کبھی علم نہیں ہے، کہ کیا صفات ہیں یہ سب ابھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کیسے رہتے ہیں نہیں یہ تمام تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہے، اچھا احکام کیا ہے نہیں سب وہ بھی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اچھا پھر اس کے باوجود بھی مومن، تو ہاں مومن ہے، اجمال میں سے شخص کو بھی ایماندار کہا جائے گا۔ اس ایمان اجمالی میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اے اللہ تو جیسا ہے ویسا مانتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ احکام ہزاروں ہوں گے، تعداد تو مجھے معلوم نہیں، تفصیل کی مجھے خبر نہیں، لیکن اے اللہ قبول تو جمیع احکام ہی، سب حکم تسلیم کرتا ہوں مالک، قبول کر لے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، اس کو بولتے اجمالی ایمان، سمجھ آپ لوگ اس کو شاٹ بولتے شاید، اور ایک ہے ایمان تفصیلی، ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، اس کا بول دے تفصیل ایمان۔ ایک ہوتا ہے تحقیقی ایمان، تحقیقی ایمان کیا، اسم کیا، اسم کا تقاضا معنی کیا، اسم کا تقاضا کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت کیا، صفت کے معنی کیا، اس صفت کے تقاضے کیا، اللہ کی اسماء کیا، اللہ کی صفات کیا، اس کے تقاضے اور احکام کیا، اللہ کی ذات کے بارے میں اجمالی شعور شریعت مطہرہ کیا دیتی ہے، اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کیا عقیدہ اور مسلک رکھتے ہیں، وہ تمام تفصیلات تحقیق اللہ کو، اللہ تعالی کی کو تحقیق کے اعتبار سے اللہ تعالی کی ذات کا یقین آنا۔ والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں میں افراط اور تفریط ہو گئی اور بڑا جھول بھی پیدا ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کچے مولویوں نے اللہ میاں کو عرش پہ بٹھا دیا اور غلط, یہ غلط قسم کے صوفیہ نے ہر چیز کو خدا بنا دیا, یہ بھی صحیح نہیں ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. محتاط اور معتدل راستہ صراط مستقیم کا یہ ہے کہ ہم علی العرش پر بھی آمنا کہتے ہیں اور انی قریب پر بھی یقین رکھتے ہیں. ایمان رکھنا اس ذات پر, وہ توکل علی, بھروسہ کیسا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ٹیکا اور بھروسہ. ایک تمثیلی اشارہ دوں گا, غالباً وہ واقعہ تو بہت تفصیلی ہوگا لیکن بہت مختصر پیرائے میں عرض کروں گا کہ حضرت ایک مرتبہ فرید الدین نند شکر رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے, اپنے ان کے ساتھ واقعہ لمبا ہے, بزم صوفیہ نامی 800 صفحات کی کتاب میں صباغ الدین عبد الرحمان نے کوئی بہت سی تفصیلات لکھی ہیں روم میں, جی وہاں اس میں دیکھ لیا جا سکتا ہے. لیکن جو اشارہ میں دینا چاہتا ہوں سمجھدار کے لیے وہ اشارہ بہت کافی ہو جائے گا. ایک مرتبہ چل رہے تھے, چند قدم چلے اور اپنا آسا اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا, جو لاچی ہوتی ہے نا آسا لے کے چلا کرتے تھے اور اشارہ فرماتے تھے. جی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آسا آپ کیوں لیے, تو فرمایا میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا کی سنت ہے. ایک ایک بات سننا, ایک ایک سنت کو معلوم کرتے اور عمل کرنا شروع کرتے, میرے آقا کی سنت ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک دو تین قدم چلے نہ چلے اس کو انہوں نے نیچے ڈال دیا. کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات تھی, آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا, تو فرمایا ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ حشر کے میدان میں کہیں اللہ پاک اس سے یہ ٹیک لگا کے چل رہے تھے, تو فرمایا ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک حشر کے میدان میں وہ اس سے یہ پوچھ لیں فرید الدین یہ ٹیکا میری ذات پہ تھا یا آسا پہ تھا. انہوں بھروسہ کس پہ رکھ رہا تھا, کس چیز کو ٹیک لگا کے چل رہے تھے. آج تو میرے دوستو ہزار ٹیکوں کی دنیا بڑی 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 ہے ہم لوگوں کی. صحیح معنی میں توکل کا جو اونچا شعور صوفیاء کرام اور اولیاء امت دیتے ہیں, میرے دوست خدا کرے کہ اولیاء کرام کی صحیح تعلیمات ہم لوگوں میں عام ہو. افراط اور تفریق کے چکر نے ہم کو کہیں کا بھی نہیں رکھا. تو میرے دوست اللہ تعالی سے مغفرت مانگے اور بخشش مانگتے رہے, اور اس بخشش کا جو اصول بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہنے کو تو وہ خطبہ ہے اور خطبے کے الفاظ ہیں, خطبے نکاح کے چند جملے ہیں, لیکن میرے دوستو فکر اور اعتقادات کی صحت اس شان کے ساتھ اس میں بدیے فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی سنتا سنتا سمجھتا سمجھتا تھک جائے لیکن وہ خطبہ ختم نہیں ہوتا. ونؤمن به ونتوکل علیہ, ایمان اور توکل اللہ کی ذات پر ہے. لیکن جب آدمی کے اندر ایمان آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لہٰذا صاحب یہ سب حدیثوں میں تو موجود ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص لا الہ الا اللہ پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بولے ہاں اس میں کیا شبہ ہے. بولے اور بات بھی تو ہے, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. صاحب بالکل ایک چیز متیقن ہے, تب اس میں شبہ کی کیا بات ہے. لیکن میرے دوستو ایک بات اور یاد رکھ لیں, وہ کیا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو جنتی ہے, تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا امت کی تعلیم کے لیے یا موقع محل کی مناسبت سے آقا کے اس موقف فکری کو سمجھ کر ایک بات اٹھائی اور سوال کیا صحابہ کرام نے, وما اخلاص یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کا اخلاص کیا چیز ہے, کلمے کا اخلاص کیا ہے, ہم کیسا سمجھیں کہ ہمارے اندر کلمے کا اخلاص آیا ہے. قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے میں جواب عطا فرمایا. یہ معیار ہے اپنے 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 آپ کو جانچ لینے کا. کیا فرمایا, اخلاص ہوا اخلاص القلب ان تحدثه عن محارم اللہ, کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ وہ تمہیں حرام کاموں سے بچا لے, اس جھوٹ سے چوری سے قتل سے، زنا سے، ڈاکے سے، ستم سے اور ظلم و ستم سے، قتل و غارت گری سے اور جی اور بے راہ رمی سے، زلالت اور گمراہی سے اور بے فکری سے اور اس طریقے کی مختلف قسم کی جی بدعملی سے اور ہزاروں قسم کی برائیوں سے، حسد سے، غیبت سے، چغلیوں سے اور اس طرح کے مختلف قسم کے جو محرمات اور ممنوعات ہیں اور مکروہات تحریمیہ ہیں، احادیث مبارکہ میں، فقہ کی کتابوں میں حرام کاموں سے بچنا آسان ہو جائے یہ، مگر یہ ایمان اور توکل اتنا طاقتور ہو اور اخلاص کلمہ ہمارے اندر اتنا شاندار موجود ہو اور ایسی صورت میں جی کیا ہم آخر تک صحیح سلامت چل سکیں گے؟ کیا راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، چار قسم کے دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک نفس دشمن لگا ہوا ہے پیچھے، دوسرے شیطان دشمن لگا ہوا ہے پیچھے، تیسرے برا سماج، بری سوسائٹی، برا سماج پیچھے لگا ہوا ہے، اور چوتھے آدمی کی بری عادت، عادت ہو جاتی ہے کسی چیز کی، بری عادتیں، یہ چار دشمن تو اس کے اطراف میں ڈیرا ڈال کے گھیرا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے ہمیں شرور اور آفات سے بچنے کی، اور اس بات کا خدشہ لگا ہوا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نفسانی ذلت پر لغزش ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ چند قدم چلوں نہ چلوں شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کایا پلٹ کر رکھ دے اور ہمارے جی ہمارے لیے لغزشوں کا جی وہ مختلف قسم کے انداز سے شیطان ہم کو ورغلا نہ دے، بھٹکا نہ دے، اس بات کے اندیشے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس و شیطان کی ان لعنتوں اور ان آفتوں سے بچنے کے لیے دعا کا دروازہ کھولا اور اللہ پاک کی بارگاہ ہم کہنے لگے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم پناہ مانتے ہیں اللہ کی اپنے انفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں اور خرابیوں سے۔ معلوم یہ ہوا یہ نفس بھی کچھ گڑبڑ کرتا ہے اور شیطان بھی کچھ گڑبڑ کرتا ہے، اور نفس اور شیطان سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالی کی پناہ میں آنا ہے۔ ہاں اعوذ پڑھنا، اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، شیطان سے بچنے کا ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ طریقے حضرت کے ذریعے سے سادہ سادہ لفظوں میں ہم کو جو سبق ملا وہ یہ، نہ انفس کیا ہے، نفس کی جمع، نفس کیا ہے جہاں سے برائی اور آفتیں، برا جی برائی شروع ہوتی ہے اور آج برائی کے اوپر اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس کی اپنی مراتب ہیں، درجات ہیں، ہمارا ہوتا ہے، لبامہ ہوتا ہے، ملہمہ ہوتا ہے، مطمئنہ ہوتا ہے، جی مختلف انداز کے مراتب والے نفوس ہوتے ہیں۔ آپ حضرات مختلف بیانات سنتے ہی رہتے ہیں، فائدہ استفادہ چلتے رہنا چاہیے، اسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی شیطان بھی ایک قسم کا نہیں ہے، شیطان بھی بیسوں قسم کے ہیں، اس میں جی عموم خصوصی تقسیم دو کی ہے، ایک ہوتا ہے انسانی شیطان اور ایک ہوتا ہے جناتی شیطان۔ قرآن مجید میں اس طرح کی دو تقسیمیں ہیں شیاطین کی، شیاطین الانس والجن یا شیاطین الجن والانس کہہ کر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں موقع محل کی مناسبت سے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، استعاذہ اسی سے ہے، استعاذہ مانے یہ پناہ طلب کرنا۔ ہاں ایک ہے معیذ، جی پناہ، پناہ دینے والا، معاذ جس کو پناہ دیا گیا ہو، استعاذہ پناہ طلب کرنا اسی سے ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اور اسی سے ہے تعویذ۔ فتوے کے حدود میں رہ کر درست ہے، فتوے کے حدود کو پھلانگ کر آگے بڑھے تو نادرست ہے، اس کے جی جو حدود ہے اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.
اچھا یہ سب چیزیں ہیں، اللہ کی تعریف بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے استعانت بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے گناہوں کی معافی بھی مانگی، اور اس کی ذات مبارک پر ایمان اور توکل بھی ہمارے دل کے اندر قائم ہوا، وہ یقین ہمارے دل میں آیا، اور ہم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ کے دائرے پناہ میں ہم آئے، جی اعوذ کے اور تعوذ کے دائرے میں ہم لوگ آ گئے. تو پھر ٹھیک ہے صاحب، آپ سیدھے سادے طریق سے یہ بتائیے کہ اب ہم کس رنگ ڈھنگ سے اپنے فکر و عمل کو چلاتے رہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد شہادتین پڑھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گواہی دیتے ہیں، آقا خود گواہی دیتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہی لائق عبادت ہے، اللہ ہی لائق عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی